أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. درود بجي محمد عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ بھی تقریبا گزر چکا، اور ایام اعضاء آتے ہیں، ہر سال گزر جاتے ہیں، مختلف مقرروں سے، خطبہ سے، علماء سے، آپ حضرات مجالس اور تقاریر کو سنتے ہیں. میں دو چار منٹ ذرا تمیزی گفتگو، اس کے بعد میں موضوع پہ آؤں گا جو موضوع آپ حضرات کے سامنے ہے اور مجھے بھی دیا گیا ہے، موضوع کہ امام زند العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور کربلا. تو اس میں آپ کو ایک چیز فوکس رکھنی چاہیے، وہ جو ہے کہ آپ محبت اہل بیت میں، عمل صالح میں، اس سلسلے میں کتنی ترقی ہوئی. اگر سید الشہداء کی محبت پچھلے سال اتنی ہی تھی اور اس سال بھی اتنی ہی ہے، تو یاد رکھیے، یا جن تقاریر کو آپ نے سنا تھا اس میں نقص ہے، یا آپ کی اور ہماری ذات میں نقص ہے. کیونکہ من تاوا یوما ہو فہوا مقبول، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کہ جس کے دو دن ایک سے ہوں وہ گھاٹے میں، دو دن ایک سے ہوں. آج جس حالت میں آپ تقوی کی، زہد کی، عبادت کی، معرفت کی، اگر کل بھی آپ کی وہی معرفت ہے، آج جتنا عمل صالح کیا آپ نے، کل بھی اتنا ہی عمل صالح کیا، آج جتنا زیادہ آپ کا نفس سے لوامہ، وہ چیز، وہ طاقت جو آپ کو برائیوں سے روکتی تھی، کل بھی اتنی ہی ہے، مساوی ہے. رسول خدا فرما رہے محمود گھاٹے میں دھوکا کھایا ہے اس نے اپنی زندگی میں، تو مسلسل آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ موضوع رکھا گیا کربلا اور امام سجاد، یا امام سجاد علیہ السلام اور کربلا، تو یاد رکھیے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کربلا کا جتنا گہرا جسمانی اور فزیکل تعلق اور فزیکل پریزنس جتنی امام سجاد کے ساتھ تھی، کربلا کے واقعے کے سلسلے میں امام سجاد کا رنگ اور امام سجاد کا کردار ہمیں اتنا مدھم اور دھیما دکھتا ہے. یہ بات انشاءاللہ کل اور آج کی تقریب میں کسی حد تک واضح کر دوں گا. اور کربلا کو اگر ہم امام سید سجاد کے فرامین کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں ذرا مختلف ایک تصویر دکھا رہے ہیں امام. زیارت عاشورہ، کربلا کے واقعے کے ساتھ گہرا تعلق، زیارت کا ثواب، زیارت کی فضیلت، کربلا کی زیارت کی فضیلت، سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت، عظیم الشان روایات، احادیث. امام سجاد کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسی احادیث نہیں دکھتی، اگر دکھتی بھی ہے تو بہت کم اور قلیل. اکثر احادیث جو آئی وہ چھٹے اور پانچویں امام کے ذریعے آئی. یعنی کربلا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے امام سجاد کا، تمام ائمہ کا ہے، لیکن امام سجاد ظاہری لحاظ سے بھی کربلا کے ساتھ تعلق ہے، اور روحانی لحاظ سے بھی. اس کے باوجود امام سجاد کربلا کے ان پہلوؤں کو بالکل واضح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے اپنی زندگی میں، کہ جو ہم دوسرے ائمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے، اور امام ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھو، کربلا کا وہ تعلق جو ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، یہ سوال آپ کے ذہنوں میں رہے. آیت جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ سجدہ کی 24 آیت، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. دیکھو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، 24 آیت سورہ سجدہ کی، ہم نے ان لوگوں میں سے، اپنے ان بندوں میں سے بعض کو، سب کو نہیں، ایک مخصوص تعداد کو، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے قرار دیا، بعض کو آئمہ بنایا، لَمَّا صَبَرُوا، ان کی خصوصیت پہلی یہ تھی کہ یہ صبر کرتے تھے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام ہم نے بنایا، تم نے نہیں بنایا، امامت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، امامت ہمارے اختیار میں ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جب ہم نے انہیں امام بنایا تو یاد رکھنا اب ان کی منزلت ایسی ہے کہ وہ تمہاری معرفت، تمہاری شناخت، تمہاری ذہن، تمہارے عقل سے کہیں آگے ہیں، کیونکہ بنایا ہم نے ہے، خیریت کو ہم جانتے ہیں، خبردار تم انہیں سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بہت تمہاری سطح سے آگے ہیں، تمہاری سطح سے بہت آگے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، جب تمہاری سطح سے بہت آگے ہیں، امام ہم نے بنایا، تو یاد رکھنا ان کی خصوصیت یہ ہے، یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ براہ راست ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں کائنات کی، صرف انسانوں کی نہیں، صرف جنوں کی نہیں، بلکہ ملائکہ اور جن اور انسان تک ان کی ہدایت سے بہرمند ہوتے ہیں، ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بارش بھی اگر برستی ہے تو ان کی ہدایت کے صدقے میں، اگر زمین پر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو ان کی ہدایت کے صدقے میں، اگر زمین اپنے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے تو ان کی ہدایت کے صدقے میں، یعنی کائنات کی کوئی چیز ان کی ہدایت سے باہر نہیں، کائنات کی کوئی چیز ان کی ہدایت سے باہر نہیں. اسی لیے زیارت جامع کبیرہ نے کہا کہ اے آئمہ معصومین، وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ وَفَازَ الْفَائِزُونَ بِوِلَايَتِكُمْ بِكُمْ يُسْتَقُوا إِلَى الرُّضْوَانِ وَعَلَى مَنْ جَحَدَ وَيَالَايَتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَانِ. اے آئمہ، اے معصومین، مومن مخاطب ہوتا ہے معصوم ایمان سے، ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، اے معصوم، ہر چیز آپ کے حکم کے آگے ذلیل ہو چکی ہے، جھک چکی ہے. یہ ذلیل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں فلاں کو ذلیل کر دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ اس کے پاس اپنے دفاع کا کوئی راستہ نہ رہا، اس کی حیثیت کو ختم کر دیا. اگر میں کسی پر قابض ہو جاؤں اور اس کے ساتھ برا سلوک کروں، بری بات کہوں، وہ ذلیل ہو گیا. مشکلات پر جب آپ قابو پا لیتے ہیں تو عرب کہتا ہے کہ ذلت الصعاب، یعنی کیا مطلب؟ یا ذلت الصعوبہ، مشکل ذلیل ہو گئی. مشکل کب تک عزیز تھی؟ جب وہ آپ پر غلبہ پا رہی تھی. جب آپ نے مشکل پر غلبہ پا لیا تو عربی میں کہا جاتا ہے مشکل ذلیل ہو گئی. گھوڑے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ گھوڑا سرکش ہو، اسے سدھا دیا جائے، ٹرین کر دیا جائے، تو کہا جاتا ہے گھوڑا رام ہو گیا. یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، گھوڑا رام ہو گیا. اے آئمہ معصومین، ذل کل شیء لکم، ہر چیز آپ کی ذات کے آگے ذلیل ہو چکی ہے، یعنی جس چیز کو آپ جو بھی حکم دیں گے وہ چیز آپ کے حکم کی تعمیل کرے گی. ذلکم لشیئنکم، اور آگے بھی جملے اس طرف نہیں جانا چاہتا. اچھا، کیوں؟ کیونکہ یحدود ابی امرنا، اگر امام کوئی حکم دے اور آپ کو حکم بڑا عجیب لگے کہ کیسے امام نے حکم دیا، یہ واقعہ ہو گیا، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ امام کی ذات کو صرف امام کی ذات سے منحصر اور محدود دیکھ رہے ہیں. قرآن کی آیت کہی یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یہ اگر اشارہ کریں کسی کو کہ مر جا، یہ مر جائے گا، یہ اشارہ کسی کو کریں زندہ ہو جا، زندہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ذات کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے. یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اب اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جب لوگ لے کر آئے تھے کسی جنازے کو کہ دیکھو زندہ شخص تھا، تابوت میں رکھا، کفن پہنایا، کہ جب حسن مشتبہ یہ کہے اللہم اِنَّ هَذَا الْمُسَجَّعَ أَمَامَنَا، خدایا یہ لاش جو ہمارے سامنے پڑی ہے اس کی مغفرت فرما، تو جیسے ہی حسن مشتبہ یہ جملہ کہے تم ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے اٹھ جانا، حسن مشتبہ ذلیل ہو جائے گا. ذلت کا لفظ یاد ہے نا، حسن مشتبہ ذلیل ہو جائے گا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حسن مشتبہ کے لیے یہ بات کہی جا چکی ہے. وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، ہر چیز امام مشتبہ آپ کے آگے ذلیل ہے، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اگر دنیا والے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ امام حسن مشتبہ کو نعوذ باللہ کسی نے بے عزت کر دیا، تو اس کا اختیار بھی خود حسن مشتبہ نے اسے دیا ہے. امام نے کہا کیا ہے؟ کہا ابن رسول اللہ مر گیا ایک شخص، زیارت پڑھانی ہے. امام نے کہا اچھا، نماز جنازہ پڑھانی ہے. امام نے کہا اچھا، امام نے نماز جنازہ پڑھائی. امام نے نماز جنازہ پڑھا کر ختم کر دی. منصوبہ تو یہ تھا کہ جیسے امام یہ کہیں گے کہ اللہم ان ھذا المسجع امامنا، یہ شخص جو جنازہ ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے، جیسے امام جنازے کا لفظ کہیں گے تم اٹھ کر کھڑے ہو جانا. امام شرمندہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، امام ذلیل ہو جائیں گے، سر جھکا کر گھر چلے جائیں گے. امام نے نماز پڑھا دی، وہ شخص نہیں اٹھا، جا کر شانہ ہلایا گیا، نہیں اٹھا. دیکھا گیا اس کی سانس بند ہو چکی ہے اور وہ مر چکا ہے. روتے پیٹتے امام کے پاس آئے، کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا تمہیں نے کہا تھا کہ میت کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، میں نے بھی میت سمجھ کر اس کی نماز پڑھائی. دل کل شہید درود ہے محمد آل محمد. شکریہ، مہربانی. تو عزیزان گرامی، امام کے ہاتھ میں امر الہی ہے، امام کے ہاتھ میں امر خدا ہے. یحدونہ بے امرنا لما صبروا وکانوا بے آیاتنا یوقنون. لیکن انہیں یہ فضیلت ملی کیسے؟ وکانوا بے آیاتنا یوقنون، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. ان کی خصوصیتیں دو تھیں، لما صبروا، ایک تو یہ کہ انہوں نے صبر کیا، دوسرے یہ وکانوا بے آیاتنا یوقنون، یہ ہر ہر آیت کے مقابلے میں ہماری ایمان رکھتے ہیں، مکمل اعتماد رکھتے ہیں، کسی بھی نشانی کے بارے میں انہیں ہماری شک نہیں. وکانوا بے آیاتنا یوقنون، یہ صبر کیا ہے؟ اور امامت کی اہم ترین شرط جو پروردگار بتلا رہا ہے وہ صبر بتلا رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، جنگ میں تلوار چلانے کی بات نہیں کی، مختلف عمل صالح ہیں نا، حلم کی بات نہیں کی، زہد کی بات نہیں کی، تقوی کی بات نہیں کی، مال حرام کو کھانے یا مسترد کرنے کی بات نہیں کی. یہ سب وہ باتیں جو ہمیں اپنی زندگی میں انجام دینی ہے. مال حرام سے دور رہنا ہے، سچ بولنا ہے، زہد اختیار کرنا ہے دنیا کے بارے میں، تقوی، عبادت، دل کو پاک رکھنا ہے حسد سے، بغض سے، کینے سے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ پروردگار نے جب یہ کہا کہ ہم نے ان اماموں کو ہم نے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ان کی شرط یہ ہے پہلی کہ یہ صبر کرتے ہیں، انہوں نے صبر کیا. اور یہ ہماری آیتوں پر، جس جس آیت کو ہم بھیجتے رہے یہ اس پر ایمان لاتے رہے. صبر میں کیا ایسی بات ہے؟ صبر کی کیا خصوصیت ہے؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے قرآن میں جس صفت کا تذکرہ کیا ہے، صبر کا، بڑے عجیب انداز سے تذکرہ کیا ہے. پروردگار نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. دیکھو، یاد رکھنا، صرف اور صرف صبر کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جب ہم انہیں ان کا اجر دیں گے تو بغیر حساب کے دیں گے. نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، خبز دینا بڑا تکلیف دے، ہمیں خبز دینا، کمائی محنت کی، کیا آپ نے اپنا یہ پانچواں حصہ جا کر دے دیا مشترک کو، یہ کیا مزاق ہے؟ صبح کو اٹھے نماز کے لیے، روزہ رکھا رمضان میں، مجلس، ماتم، عزاداری، اتنے سارے اعمال صالحہ، اتنی ساری صفات نیک. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے عمل صالح اور ایک ہوتی ہے صفت صالح. عمل کیا ہوتا ہے؟ جو آپ اپنے ہاتھ پیر سے انجام دیتے ہیں، مسجد کی طرف گئے، امام باڑے کی طرف گئے، زیارت کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، ہاتھ پیر ہلایا آپ نے، گئے وہاں پر، یہ ہے عمل صالح. ایک ہوتی ہے صفت صالح، آپ حسد سے دور ہیں، آپ بغض سے دور ہیں، آپ کسی کے بارے میں دل میں برائی نہیں رکھتے، آپ تکبر نہیں کرتے، آپ جھک کر ملتے ہیں، یہ ہے صفت نیک، صفت صالح، اچھی صفات. پروردگار نے عمل صالح کا تو ذکر نہ کیا، چھوڑ دیجئے، صفت صالحہ میں سے بھی، صفات صالحہ میں سے بھی اگر ذکر کیا تو وہ کس چیز کا ذکر کیا؟ صبر کا ذکر کیا. آخر صبر میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصول کافی میں فرماتے ہیں، رسول خدا کی حدیث ہے اصول کافی میں، کہ دیکھو، الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر اور ایمان کا تعلق ایسا ہے جیسا سر کا اور بدن کا. اگر سر کٹ جائے بدن باقی رہے گا؟ ہاں باقی رہے گا، گوشت کا لوتھڑا ہوگا، گوشت کا ڈھیر ہوگا. کسی کا سر کاٹ دیا جائے، دماغ نہیں ہے، سود نہیں ہے، سلسلہ ختم ہو جائے گا، وہ شخص مردہ ہو کر گر جائے گا. ہر چیز اگر بدن سے کٹ جائے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تو انسان زندہ بچ سکتا ہے. لیکن صبر ایسی چیز ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر من الایمان كالرأس من الجسد. یہ صبر کرتا کیا ہے عزیزان گرامی؟ اگر صبر نہ ہو تو دنیا کی نہ کوئی عبادت انسان انجام دے سکتا ہے، نہ کسی بری چیز سے بچ سکتا ہے. رسول خدا کی ہی حدیث ہے کہ دیکھو لولا الخبز ما عبد اللہ، اگر روٹی نہ ہوتی خدا کی عبادت نہ کی جا سکتی. اگر روٹی نہیں ہوتی خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں کہا کہ الصبر من الایمان كالرأس من الجسد، یہاں فرمایا لولا الخبز ما عبد اللہ، جو حدیث منسوب ہے رسول خدا سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر پیٹ نہیں بھرو گے لوگوں کا تو بیچارہ سب سے پہلے اپنے پیٹ کی فکر کرے گا، عبادت کیسے کر سکے گا، نیک عمل کیسے کر سکے گا. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو واجبات کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ قضاء حاجت مومن ہے، کہ مومن کی ضروریات کو پورا کرو، مومن کی قضاء حوائج کو پورا کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم جس حد تک لوگوں کی مدد کرو گے لوگوں کو ذہنی سکون حاصل ہوگا، وہ عبادت خدا کی طرف جائیں گے. اور یاد رکھو جب وہ عبادت خدا کی طرف جائیں گے تو تمہیں بھی ان کی عبادتوں کا ثواب ملے گا. لولا الخبز ما عبد اللہ، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ امام باڑا بنا دیا، مسجد بنا دی، نظر نیاز کر دیا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیے اس کا محور ہونا چاہیے کیا؟ کہ لوگوں کی مشکلات آسان ہو. آپ نے جناب زینب کے روزے کی زری بنائی، بہت اچھی بات. آپ نے سید الشہداء کے روزے کی زری بنائی، بہت اچھی بات. جس امام کی زیارت کی شبی بنائی، بہت اچھی بات. لیکن دیکھیے اگر آپ اس کو شبی بنانا چاہتے ہیں تو شبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے زری کربلا جیسی بنا دی، ہال کربلا کے ہال جیسا بنا دیا، صحن کربلا کے صحن جیسا بنا دیا. اس مقام سے کام بھی ویسے ہونے چاہیے جو حسین کی ذات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. پھر اسی زری کے ساتھ ایک ایسا ٹرسٹ بھی بنائیے جو بیواؤں یتیموں کی خبرگیری کر سکے. لوگ کہیں جہاں زری بنتی ہے وہ صرف زری نہیں ہوتی، وہاں سے کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سید الشہداء کی یاد دلاتے ہیں، سید الشہداء کی یاد دلاتے ہیں. ہر بیوہ کو آسرا ہو کہ اگر میں شبی زری کے پاس جاؤں گی تو یقیناً کوئی نہ کوئی میری ضرورت پوری ہو جائے گی. ہر یتیم کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میں اگر زری شبی زری کے پاس جاؤں گا تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی. اسے اس بات کا ایسا نہ سمجھے وہ کہ میں زری کے پاس جاؤں گا، زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا، کوئی میری خبر گیری کرنے والا نہیں. تو کام اس انداز سے ہو کہ حسین ابن علی کی یاد دلائی جائے. یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے؟ درود بھیجے محمد علی محمد. عزیزان گرامی دیکھیے الصبر من الایمان كالرأس من الجسد. صبر اور ایمان کا تعلق یہ ہے کہ جیسے جسم کا بدن سے، تو خدا نے امام معصوم کی صفت میں سے سب سے پہلی صفت صبر کو کیوں قرار دیا؟ بہت توجہ کے ساتھ اب اس آیت کے دو لفظوں پر ذرا گفتگو ہوگی اور اس کے بعد میں تفسیر کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے آپ گھر میں داخل ہوئے، آئے بجلی نہیں ہے، بس میں بیٹھ کر آئے، پسینے میں شراب ہو، بجلی نہیں ہے، بیوی بچوں کو تو کوئی قصور نہیں، بجلی کے ادارے نے بجلی کو بند کیا، آپ کو گرمی لگی، اب بجلی کے ادارے پر تو آپ غصہ اتار نہیں سکتے. جو منہ میں آیا بیوی کو سنا دیا، جو منہ میں آیا اولاد کو سنا دیا، اگر ہاتھ پاؤں بھی چل پڑے تو وہ ایک الگ بات ہے. تو دیکھیے یہ پہلی چیز، اگر صبر ہوتا تو یہ گناہ انجام نہ پاتا. گھر کا ماحول صبر کے ذریعے بہتر ہوتا ہے، خاندان کا ماحول صبر کے ذریعے بہتر ہوتا ہے، معاشرے کا ماحول صبر کے ذریعے بہتر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. سڑک پر بہت عجیب سی مثال ہے، یہ جو وائس پولیوشن ہوتا ہے، اگر لوگوں میں صبر ہو تو ہارن کم بجیں گے، آپ کے کانوں کو تکلیف کم ہوگی. اگر لوگوں میں صبر ہو تو جب بتی سب ہو جائے گی لوگ رک جائیں، سرخ ہو جائے لوگ چل پڑیں. کتنی ابتریاں معاشرے کی ختم ہو جائیں گی اگر ہماری ذات میں صبر ہو، اگر ہم صبر سے کام لیں. اولاد کی تربیت کے لیے صبر کی ضرورت، گھر والوں سے اچھے تعلقات کے لیے صبر کی ضرورت، خاندان سے اچھے تعلقات کے لیے صبر کی ضرورت. مولا کائنات فرماتے ہیں الاحتمال قبر غیوب، مشکلات کے سلسلے میں مشکلات کو برداشت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے بری صفات چھپی رہتی ہیں. بڑی عجیب بات کی ہے مولا کائنات نے. اگر آفس دفتر میں کوئی شخص جانا چاہ رہا ہے, تھکا ہوا ہے, رات کو دیر سے سو رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پر, تو دیکھیے اگر وہ دیر سے سوئے لیکن اس صبر کے ساتھ اس مشکل کو برداشت کر کے اٹھ جائے کہ مجھے ہر صورت میں دفتر ٹائم پر پہنچنا ہے, اس نے صبر کیا, مشکل کو برداشت کیا, اس تکلیف کو برداشت کیا, رات کو دیر سے سونے کے باوجود جلدی اٹھا, ٹائم پر دفتر پہنچ گیا, نتیجہ کیا ملا؟ عیب چھپا رہ گیا. کہ صاحب آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے, نہیں آپ وقت کی پابندی کرتے. تو صبر یہ زندگی کا صبر, لیکن یہ صبر امام معصوم کا صبر ذرا مختلف ہے. امام معصوم کی ذمہ داری کیا ہے؟ خود آیت بتا رہی ہے یحدون بامرنا, ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے. یہ امام معصوم کا تعلق ہوتا ہے پروردگار سے. پروردگار نے سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب. دیکھو متقین کی صفت یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب ہوتا کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو دکھتی نہیں ہے, وہ چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ غیب ہے. جب ہر چیز غیب ہے, امام غیب سے حکم کو لے کر آپ کو بتلا رہا ہے. غیب اور آپ کے درمیان واسطہ امام ہے. آپ کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں, مولا یہ نماز ایسے کیوں پڑھیں, مولا یہاں پر چپ کیوں رہیں, مولا یہ چیز کیوں نہ کھائیں, مولا اس کاروبار میں پیسہ کیوں نہ لگائیں, ارے مولا اس جگہ پر نوکری کیوں نہ کریں, مولا فلاں کام کیوں نہ کریں, یہ تو معاشرے میں سب اس طرف جا رہے ہیں, ہم کیوں نہ جائیں, مولا دباؤ بہت ہے, آپ ہم سے کہہ رہے ہیں سب ادھر جا رہے ہیں تم ادھر مت جاؤ. ہر جگہ مولا آپ کے حکم کو مانتے ہیں, ہم پر دباؤ بڑھ رہا ہے. یہ سب دباؤ کہاں سے آیا؟ یہ عالم غیب سے حکم کو ماننے پر آیا. بہت توجہ فرمائیے گا, پروردگار عالم کو آپ نے نہیں دیکھا, پروردگار عالم تک آپ نہیں پہنچ سکتے, پروردگار عالم کو آپ چکھ نہیں سکتے, سونگھ نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. امام معصوم ہے یہ امام معصوم جو پروردگار کے غیبی حکموں کو لے کر آپ تک پہنچا رہا ہے. سوالات, اعتراضات, مخالفتوں کو برداشت کون کر رہا ہے؟ خدا تو نہ دکھنے میں آتا ہے نہ خدا کو چھو سکتے ہیں, یہ امام معصوم کی ذات ہے جو وہاں سے بھی خدا کے حکم کو صبر کے ساتھ لے رہی ہے اور یہاں آپ کی مخالفتوں کو بھی برداشت کر رہی ہے. تمام کے تمام چودہ معصومین کی بارگاہ میں بلند آواز سے کھلوا دیں تو اب آئیے, اب کربلا کے بعد اگر امام سجاد کی بات کی جائے تو یہاں پر اس بات کو کہہ دوں. اب اگر کربلا کے بعد یہ بات کی جائے کہ امام نے قیام کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ وہ تھی, اس کی وجہ فلاں تھی, یا حدود اب امرنا, میرے بھائی وہ جعلنا منہم ائمۃ یہدون اب امرنا. سیاسی تفصیلات, سیاسی تشریحات ہمارے علماء نے جو بیان کی ہیں, مراجع نے جو بیان کی ہیں, مجتہدوں نے جو بیان کی ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں, ارے جو فرش اعضا پہ آتا ہے اس کے سامنے یہ آیت ہے وہ جعلنا منہم ائمۃ یہدون اب امرنا لما صبروا. یہ امام ہدایت کرتے ہیں امر الہی کے ذریعے. اگر سید سجاد کو حکم ہو جاتا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں, سید سجاد گردن جھکاؤ, عبید اللہ کی تلوار سے اپنی گردن کٹوا دو, امام کٹوا دیتے, پھر آپ کیا تحریر کرتے, پھر آپ کیا تجزیہ کرتے, پھر آپ کی کیا تجزیہ ہوتا؟ دیکھیے مثال دے دوں آپ کو تعبد الہی کی, غیب کی, صبر کی, امر الہی کی. دیکھیے ایک آیت میں لفظ ہے صبر, ایک ہے امرنا ہمارا امر. ان دونوں کی ایک اور مثال دے دوں. امام سجاد نے مقتل میں کیوں نہیں گئے کربلا میں, جنگ کیوں نہیں کی؟ بیمار تھے. اچھا بیمار نہیں ہوتے تو کیا کرتے؟ بھائی پروردگار سے امام حسین دعا کرتے یا چلے جاتے. تو اب وجہ پیش کی جاتی ہے کہ امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا. سنا ہوگا آپ نے بھی, سنا ہے نا, امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا. کیسے ختم ہو جاتا امامت کا سلسلہ؟ کربلا میں کتنے امام موجود تھے؟ تین امام. امام باقر تو موجود تھے, وہ چھوٹے تھے. خدا استغفر اللہ, بھائی جا کر تھوڑا سا عقائد پڑھو, کلام پڑھو, جا کر جا کے کتابیں پڑھو, چھوٹے تھے. امام کے لیے چھ مہینوں اور دو سال کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام زمانہ 6 سال کی عمر میں امام بنے، حضرت عیسیٰ گہوارے میں ہے امام بنے، یہ حسین ابن علی کا بیٹا اور حسین ابن علی کا پوتا، یہ رسول خدا کی نسل سے ہے. اگر نسل مریم سے تعلق رکھنے والا عیسیٰ جھولے میں بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ فاطمہ زہرا کی نسل ہے، کہاں مریم کی نسل، کہاں فاطمہ کی نسل. اب یہاں پر مجھے جوش منی آبادی کے 4 شعر پڑھنے دیجئے کہ امامت کو دیکھ کر ہم پروردگار عالم کی ذات پر اعتراض نہیں کرتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ امام بھی ہماری طرح چل پھر رہا ہے، یہ امام بھی ہماری طرح گلی کوچوں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، زخم اس کے بدن پر لگتے ہیں، روزہ رکھتا ہے، بھوک اسے بھی لگتی ہے، گرمی میں پیاس اسے بھی لگتی ہے، لب اس کے بھی تر خشک ہو جاتے ہیں، گلے میں اس کے بھی کانٹے پڑتے ہیں، لیکن صبر کر رہا ہے. یاد ہے نا آیا تھا آپ کو، لمبا صبر ہوں، یہ صبر کرتے ہیں، یہ صبر کر رہا ہے. جب ہم امام کو دیکھتے ہیں تب خدا کے حکم پر ایمان آتا ہے. خدا کے بعد امام پر ہم ایمان نہیں لائے ہیں، امام کو دیکھ کر خدا پر ایمان لائے ہیں. اسی لیے یہ دعا کہی جاتی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فانک انتم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، پروردگار اپنی ذات پہچانوا، کیونکہ اگر تو نے اپنی ذات کو مجھے نہیں پہچانوایا تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی نفسک رسولک فانک انتم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، پروردگار اپنے رسول کو پہچانوا، پہلے اپنی ذات کو پہچانوا، اس کے بعد پروردگار مجھے اپنے رسول کو پہچانوا، کیونکہ اگر تو نے اپنے رسول کو مجھے نہیں پہچانوایا میں تیرے امام کو نہیں پہچان سکتا. اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے میرے امام کو پہچانوا، شناخت عطا کر، کیونکہ اگر میں نے اپنے امام کو نہ پہچانا وللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. دین لایا کون ہے؟ خدا کا دین ہے، امام کے بغیر بات نہیں بن رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دین کا تصور حجت خدا کے بغیر آئے گا، جتنا ہی بڑا متقی عابد ہو گمراہ ہے، گمراہ ہے. وللت عن دینی، ایک لمحے کے لیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ وسیلہ ہے امام، وسیلہ ہے، بس وسیلہ ہے نا، آپ جنت تک پہنچ گئے، اس کے بعد ختم. میرے بھائی، امام وسیلہ صرف آپ کے نیک اعمال کو قبول کروانے کا نہیں ہے، امام وسیلہ ہے. بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا، امام وسیلہ ہے خدا کی ہر مخلوق کی زندگی کی بقا کا. اگر جنت باقی ہے تو پنجنت کے وجود کے وجہ سے باقی ہے. آپ جنت میں جو بیٹھے ہوئے، اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے، اب امام کے وسیلے کی کیا ضرورت؟ حضور، یہ جنت جو باقی ہے نا، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، یہ جو درخت لہلا رہے ہیں، یہ جو حور و قصور آپ کے لیے جنتی شرابوں کے جام لے کر آ رہے ہیں، یہ وجود پنجتن کی برکت سے ہے. تو کبھی کوئی نہ سمجھے، اب سمجھ لیا نا، اب ٹھیک دیکھ لیا نا، اب فضائل بہت ہو گئے، اب عمل کی بات کریں، کام کی بات کریں. جو یہ سمجھتا ہے کہ فضائل کام کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کو بنیادی ترین عقیدہ نہیں پتا مذہب تشیع کا. تشیع کی بنیاد عبادت نہیں ہے، تشیع کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، تشیع کی بنیاد محبت اہل بیت ہے. حل الدین عند الحب، چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو میرے منہ سے نکل گئی، نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں پر مسئلہ آئے گا مولانا پھر نماز چھوڑ دیں. ارے کس نے کہا نماز چھوڑ دیجئے؟ اور ہمارے ایک بہت ہی بزرگ عالم دین سے انتقال ہو گیا، خدا مغفرت کرے ان کی، وہ یہ کہتے تھے، اب ان سے سنا میں نے تو انہیں کو ثواب جائے اس کا، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جہاں حسین ہوتا ہے وہاں نماز مزید طولانی ہوتی ہے. کہا کیسے؟ کہا حسین کو دیکھ لو، جب رسول کے کندھے پر آ کر نماز میں بیٹھ گئے، سجدہ طولانی ہو گیا. جو شخص تو چل میں آیا والی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ سجدہ رکوع سے ساتھ ہے یا رکوع سجدے کے ساتھ ہے، قنوت رکوع میں ہے یا قنوت رکوع سے پہلے ہے، تو چل میں آیا والی نماز پڑھنے والا، یاد رکھیے ولایت کمزور ہے. اگر ولایت مضبوط ہوتی تو یہ کہتا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے میں حسین کے قریب ہو سکتا ہوں، علی ابن ابی طالب کے قریب ہو سکتا ہوں. ہر عبادت میں اسے پنجتن نظر آتے. کیوں؟ میں نے بتایا نا، عالم وجود کی کوئی چیز باہر نہیں ہے وجود پنجتن سے، چاہے جنت ہو، چاہے جہنم ہو، چاہے آپ کی عبادتیں ہوں، چاہے آپ کے نیک اعمال ہوں. بہرحال ایک درود بھیجیے ذرا، محمد آل محمد. فرض. اب دیکھیے امام سجاد مرحلے صبر پر ہے. واقعی یہ جملہ بھی کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ مطلب کہاں میری اوقات اور کہاں سید سجاد بولے جا رہے ہیں. بس بولنا ہے, ہماری زبان چلتی ہے, کہاں ہم سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بھی شکر ادا کیا جائے اس پر کہ پروردگار عالم کی توفیق شامل ہے کہ معصومین کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے. واقعی شرم آتی ہے بولتے ہوئے, یہ بات کہتے ہوئے امام سجاد مرحلہ صبر پر یہ وہ نہیں سمجھ سکتے. جب تک جا کر آیات کی گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہ کیا جائے, احادیث کو نہ دیکھا جائے اور اس کا بھی لفظی وجود سمجھ میں آئے گا, حقیقت پر آپ نہیں پہنچ سکتے. امام سجاد مقام صبر پر. کیسے مقام صبر پر؟ پھوپھی جانتی ہے انشاءاللہ کسی حد تک مولا سید سجاد کا مقام صبر آپ تک واضح ہو جائے کہ کربلا سے تعلق کیا ہے. اب یہ بات مجھے کہنے دیجیے, میں نے سوچا تھا کل پرسوں کہوں گا لیکن یہاں تک بات آ گئی تو مجھے اس بات کرنے دیجیے. درود بھیجیے بلند آواز سے محمد عالم. دیکھیے پہلی بات ایک سمجھ لیجیے کہ معصومین کا وجود کوئی کھیل نہیں ہے. پروردگار نے اپنی حجت قائم کی رسول خدا کے ذریعے, جناب سیدہ کے ذریعے, مولا کائنات امام حسن مصطفیٰ کے ذریعے. اب پنجتن کی اس عالم خلقت میں ایک خاص حقیقت ہے, ایک خاص حیثیت ہے. وہ سب کو پتا ہے حدیث کے ساتھ پروردگار اللہم انہم منی وانا منہم, میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں. بات ختم ہو گئی. حسین ابن علی نے حجت قائم کی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اب یہاں پر وہ بچکانہ اشکالات اعتراضات آتے ہیں, خودکشی تھی, امام کو پتا تھا نہیں پتا تھا. یہ اتنا تو میرے پاس وقت ہے اور نہ یہ ممبر اس لیے کہ یہ بچکانہ سوالات کا جواب دوں. اسے جا کر آپ جا کر کسی بھی دینیات کی کلاس میں جو ہماری یہاں قرآن سینٹر میں پڑھائی جاتی ہے وہاں پر پڑھ لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ حضرات کا یہ اعتراضات نہیں ہو سکتے, بڑی بچکانہ بات ہے. کافی میں اصول کافی میں دو چیپٹر ہیں. دیکھیے پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ امام معصوم کو اپنے سے الگ کر دیجئے اس کی فضیلتوں میں, اور اپنے قریب کر لیجئے اس کی اتباع اور پیروی میں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہمیں سفر کرنا ہے, معصوم کی ذات تک پہنچنا ہے. اور یاد رکھیے کہ جتنا نزدیک جائیں گے معصوم اتنا دور نظر آئیں گے. حجت ہے انہم منی وانا منہم. اصول کافی میں دو چیپٹر ہیں. ایک چیپٹر کا نام ہے وَإِنَّهُمْ اِذَا أَرَادُوا أَن يَعْلَمُوا عَلِمُوا يَا عُلِّمُوا. امام جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا تو وہ امام اس کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے. فرض کہ امام معصوم اس مجلس میں تشریف فرما ہو, آپ کو نہیں نظر آ رہا دیوار کے پیچھے کیا ہے, امام کو بھی نظر نہیں آ رہا دیوار کے پیچھے کیا ہے. لیکن امام کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ امام دیکھنا نہیں چاہتا, ارادہ نہیں کر رہا امام. اگر امام ارادہ کر لے اس کے ارادے کے ساتھ ہی اس کا عمل انجام پا جاتا ہے. مثال دے کر بات کو آگے بڑھوں. بچے موجود ہیں آپ کے پاس, آنکھیں ہیں, ہیں آپ آنکھیں بند کر لیجئے, دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے, جب چاہیں آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں, جب چاہیں نہیں دیکھ سکتے. اب کوئی دشمن ہے آپ کا, آپ کو اس سے نفرت ہے, میں کہوں گا دیکھیے ذرا سلام کیجیے, آپ کہیں بھائی میں نہیں دیکھنا چاہ رہا نا اس طرف, میں اس طرف نہیں دیکھنا چاہ رہا. میں کہوں گا آپ آنکھیں دیکھیے, میں اس طرف نہیں دیکھنا چاہ رہا آپ کہیں گے. تو تبرے کا نام یہی ہے کہ بھائی میں اس طرف نہیں دیکھنا چاہ رہا, میں اس سے بیزار ہوں, میری توجہ ہی نہیں جانا چاہ رہی اس طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پاس طاقت ہے, استعمال نہیں کرتا. اذا شاؤوا ان یعلموا علموا یا علموا, ایک چیپٹر کا نام یہ. دوسرا وانہم یموتون باختیارہم وانہم یعلمون متى یموتون. امام جب مرتا ہے تو اپنے اختیار سے مرتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ امام کو موت کب آئے گی. اختیار سے اگر مرتا ہے مولانا تو خودکشی ہو گئی, دیکھیے امام کا تعلق خدا سے، پروردگار فرما رہا، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہ تو خودکشی ہو گئی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. ہمارا امر ان کے ساتھ ایک خاص امر ہوتا ہے، ایک خاص ہدایت ہوتی ہے، ایک خاص رابطہ ہوتا ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے. جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب ایسا کام کرو تو یہ اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. تم اپنے اعمال کے ذریعے ان کے اعمال کا قیاس مت کرو. کربلا کا واقعہ ہو گیا، بس یہ بات سمجھیے. اب آئیے دوبارہ کربلا کے واقعے کی طرف. کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام سید سجاد خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مصائب کی منزل نہیں ہے. یہ میں کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مصائب کی منزل پہ بعد میں آؤں گا. کربلا کا واقعہ ہے، خیموں میں آگ لگائی گئی. اب دیکھیے صبر، کس کا صبر؟ سید سجاد کا نہیں، بہت دور کی بات ہے. جناب جنب کا، وہ بھی بہت دور کی بات ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، ان کے صبر کو دیکھیے کس مقام صبر پر ہے اور معرفت کے کس مقام پر ہے. جانتے ہیں پھوپھی کس کی بیٹی ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جانتے ہیں. یہ بچے جانتے ہیں سید سجاد امام ہیں. کہہ دیتے کہ دعا کیجئے پانی بارش برس جائے، خیموں میں آگ بجھ جائے. جناب زینب جانتی ہے کہ بیٹا بھتیجا میرا امام معصوم ہے، معصوم ہے، امام برحق ہے، صاحب کرامات ہے، صاحب معجزہ ہے. ذل کل شیء لکم، جو عبارت مجھے بتائے جا رہا تھا جامعہ کبیرہ کی، وہ جناب زینب کو نہیں پتا ہے. جانتی ہے جناب زینب کے بعد ذل کل شیء لکم، ہر چیز میرے بھتیجے کے اختیار کے آگے ذلیل ہے، خاضے ہے، خاشے ہے، سر جھکا دے گی. میرا بھتیجا اگر اشارہ کرے بارش برس جائے گی، فرات کا پانی رستہ کاٹ کر خیموں تک آ جائے گا. ارے اس کو چھوڑیے، اگر میرا بیٹا ارادہ کر لے، بھتیجا ارادہ کر لے، یزیدی فوج کا کوئی سپاہی خیموں میں آگ نہیں لگا سکتا. ذل کل شیء لکم، لیکن یہ شہزادی اس مقام پر ہے، مقام صبر پر ہے. جو حکم سید سجاد کا، اس کے آگے میرا سر جھکا ہوا امام حق ہے. اور سید سجاد نے کیوں دعا نہیں کی؟ کیونکہ مشیت الہی ان کے ذریعے جاری ہوتی ہے. پروردگار تیری مشیت یہ ہے، یہدونا بے امرنا، پروردگار تیرا امر، تیرا حکم اس وقت یہ ہے کہ ہم دعا نہ کریں، ہم جلتے ہوئے خیموں کو برداشت کریں اور اپنی پھوپھیوں، بہنوں، ماؤں کو لے کر خیموں سے باہر نکل جائیں. ہم یہی کام کریں گے، دعا نہیں کریں گے سید سجاد. یہ مقام صبر ہے. اب مومن کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ سید سجاد نے قیام کیوں نہیں کیا؟ وہ تمام کام تلوار اٹھاتے، بہرحال ظلم کے ساتھ ایک مبارزہ، ایک جدال، ایک قتال. تو یاد رکھیے، خدا نے امام کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہمارے معیارات کے مطابق زندگی گزارے. پھر میں دوبارہ آیت کی طرف آؤں گا، یہدونا بامرنا، ہمارا امر جو ہم سید سجاد کو امر دیں گے وہ حاصل کرے گا. اور دیکھو تم اگر آ کر سید سجاد پر اعتراض کرو گے، مولا قیام کیجیے، ارے مولا اٹھیے، ارے مولا ڈر گئے، مولا بزدل ہے، سید سجاد یہ ساری باتیں سن کر برداشت کرے گا، صبر کرے گا. کیونکہ تم اپنی بکواس کرتے رہو، سید سجاد یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ہمارے مقام صبر پر. اگر یہ بات ہے تو مولانا یہ بتائیے، علماء نے سید سجاد کے تلوار نہ اٹھانے کی وجوہات بیان کی. مجتہد علماء، بزرگان، اکابر علماء نے ہمارے تقاریر میں فرماتے ہیں، وہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے جو امامت کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جس طرح سے نجف اور قم سے ہمیں سمجھائی گئی. تو دیکھیے، یہدونا بامرنا لما صبروا، صبر یہی. ادھر سے بھی پروردگار کے احکامات کا بوجھ برداشت کر رہا ہے اور یہاں سے بھی لوگوں کے اعتراض کا بوجھ برداشت کر رہا ہے. نو امام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، جب آٹھویں امام کی شہادت ہوئی تو چھٹے امام، نو امام، ان کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی. مدینہ میں اپنے گھر میں موجود گھر کی خواتین سے کہا کہ لگتا ہے کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا ایک عجیب بوجھ میں نے اپنی ذات میں برداشت کیا. یعنی ودائے امامت، اسرار امامت منتقل ہو جاتے ہیں. ایک بوجھ، ایک بھاری پن میں نے اپنی ذات میں برداشت کیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میرے سامنے آشکار ہو رہی ہیں. امامت کو سمجھنا ہے، زیارت جامع کبیرہ کے ذریعے سمجھیے. امامت کو سمجھنا ہے، زیارت آل یاسین کے ذریعے سمجھیے. امامت کو سمجھنا ہے، زیارت امین اللہ کے ذریعے سمجھیے. اس کے ذریعے امامت کو سمجھیے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں آپ کے مفاتیح. حجت پوری ہو چکی، اب سید سجاد پروردگار کے حکم کے مطابق ہیں. لیکن جہاں تک اجازت ہے، ایک دفعہ کل خطبے جو سید سجاد کے تاریخ میں ملتے ہیں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، جو میں نے گنے ہیں تین یا چار خطبے ہیں امام سید سجاد امام نادی علیہ الصلاۃ والسلام کے. دیکھیے جب یہ قافلہ چلا تو قتلگاہ سے چلا جناب سید سجاد, اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کربلا کا بڑا عجیب, کربلا کو بڑا عجیب زاویے سے امام سید سجاد نے سمجھایا. میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے کل اور پرسوں کی تقریر ہے, یہاں پر میں جو آج باتیں مجھے کہنی ہیں. اور اس کے بعد امام سید سجاد نے کس انداز سے اخلاقی تربیت کی لوگوں کی. اہم ترین چیز یہ کہ امامت آئی ہے لوگوں کے کردار کو بنانے کے, لوگوں کے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے. صحیفہ سجادیہ دیکھی, جمعے کے دن کی دعا, عید کا چاند دیکھتے تھے اس وقت کی دعا, عید قربان کی دعا, روز عرفہ کی دعا, والدین کے لیے دعا, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا, استغفار کے لیے دعا, جب کوئی نعمت ملتی نہیں تب دعا. 46 دعائیں امام سید سجاد امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں. اب یہ دیکھیے, اگر اب یہ بات ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے کسی مومن برادر کو اس کے گھر میں صحیفہ سجادیہ ہی نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ دعائیں جو امام سید سجاد نے, جو کربلا کے ورثے دار ہیں جن کے پاس کربلا کی تاریخ ہے, انہوں نے اخلاقی تربیت بیان فرمائی لوگوں کی. اور اگر ہمارا مومن سال گزر جائے اور وہ صحیفہ سجادیہ کھول کر نہ دیکھے, اور اس سے بڑھ کر آگے کہوں کہ اس ملک میں اگر ڈھونڈا جائے بغیر غلطیوں کے صحیفہ سجادیہ کا ملنا ناممکن ہو, تو یہ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے. متمول لوگ موجود ہیں, صاحبان حیثیت موجود ہیں, برسیوں کی کتابیں چھپتی ہیں, بہت ثواب کا کام ہے, دعاؤں کی بیاضیں چھپتی ہیں, بہت ثواب کا کام ہے, دعاؤں کی کتابیں آپ اپنے مرنے والوں کے احسان ثواب کے لیے چھپاتے ہیں, بہت ثواب کا کام ہے. خدا کے لیے اس مظلوم امام کی اس مظلوم کتاب کو مظلومیت سے نکالیے, یہ صحیفہ سجادیہ بغیر غلطیوں کے چھپ جائیں اچھے کاغذ کے ساتھ. یہ صحیفہ سجادیہ آپ کو بازار میں نہیں ملے گی کہ بغیر غلطیوں کے صحیفہ سجادیہ ہو. دعائے مکارم الاخلاق کس طرح سے, اور زیارت کے بارے میں معصوم نے کیا فرمایا, کس طرح سے مدینے میں آپ رہتے تھے, کس طرح سے اٹھتے چلتے پھرتے تھے. دیکھیے وہ کردار کی تربیت صبر. مدینے میں ایک شخص تھا, مذاق اڑایا کرتا تھا الٹی سیدھی حرکتوں سے لوگوں کا, اور جو ساتھ تھے بد کردار اور ذرا بدمعاش طرح کے لوگ, وہ ہنستے تھے اس کی حرکتوں پر. ایک شخص نے کہا کہ دیکھو یہ علی عبد الحسین ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرو کہ یہ ہنسے, ہم بھی اس کے ساتھ ہنسے, ذرا سا مذاق اڑائیں اس کا, یا شرمندہ ہو جائے, جھیپ جائے. دیکھیے یاد رکھیے, خدا کی ذات کے ساتھ کبھی مذاق نہیں ہوتا, اور حجت خدا کے ساتھ کبھی مذاق نہیں ہوا کرتا. امام بازار میں جا رہے تھے, یہ شخص آیا, دوست بھی ساتھ سے, اشارہ کیا حرکت کوئی کرو امام کے ساتھ. یہ گیا بدتمیز شخص, اور اس نے امام کی ابا کو اچک لیا اور ابا لے کر بھاگ گیا. امام سجاد اسی ہیبت اسی وقار کے ساتھ چل رہے ہیں. دو تین صحابی بھی تھے امام کے. امام نے کہا مولا کچھ سرزنش, کچھ ڈانٹیے, کوئی بات کیجئے, ذرا چیخ کر ذرا دبائیے اس کو. امام اپنے گھر میں آئے, کہا امام کچھ تو کہیے. کہا جا کر میرا یہ پیغام بھیج دو, ان للہ یوم یغفر فیہ المقلون, خدا کی بارگاہ میں ایک دن ایسا آئے گا کہ جہاں پر فضول کام کرنے والے بہت گھاٹے میں رہیں گے. لوگوں نے اس سے جا کر یہ کہا, اس کی حالت تبدیل ہو گئی اور اس کی حالت غیر ہو گئی. یعنی کیا مطلب, یعنی مطلب یہ کہ جو ہلکا آدمی ہے, بہت سبک آدمی ہے, بہت بے وقت آدمی ہے, کہ جس کی ابا اٹھا لی جائے اور وہ ابا اٹھانے والے کے پیچھے دوڑے. سید سجاد جن کی جنبش ابرو کے منتظر ہے کائنات کا تمام نظام, وہ تمہاری ابا اٹھا لینے سے گھبرائیں گے نہیں. ارے یہ لشکر یزید کے ساتھ جا چکے ہیں, جب بھائی اور باپ کا سر سامنے تھا, تیری ابا اٹھا لینے سے یہ پریشان ہو جائیں گے. اٹھائی ابا, مولا نے جملہ کہا. کردار کی پختگی ایسی, مدینے کے صحیح سجادیہ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے اپنا پیغام کیسے پھیلایا, تو مدینے کی حالت کو سمجھنا پڑے گا کہ مدینے کی حالت اس زمانے میں کیا تھی, مدینے کا معاشرہ کس جگر پر چل رہا تھا, اسلامی معاشرے میں کون کون سی برائیاں آ گئی تھی. بس ایک جملہ صحیفہ سجادیہ کے متعلق کیا کر آگے بڑھ جاؤں, کہ جب امام اپنی مترنم اور بہترین آواز میں دعائیں پڑھتے تھے صحیفہ سجادیہ کی, تو گلی میں جو مشکیزہ لے کر سکا جا رہے ہوتے تھے وہ بھاری بھاری مشکیزے لے کر گھنٹوں امام کی آواز کو سنتے رہتے تھے. یہ دعا امام سجاد کی. عبادت میں اس طرح سے مستغرق رہتے تھے امام سجاد, توجہ فرمائیے گا, کہ امام کی ابا کاندھوں پر سے گر گئی. امام نے نماز ختم کی, لوگوں نے کہا مولا آپ نے اپنی ابا کیوں نہیں اٹھائی جب سجدے میں گئے؟ کہا میں اس مالک کے سامنے تھا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہے گا کب میری ابا گر گئی. یہ واقعہ بہت معمولی سا ہے, بہت معمولی سا ہے امام کی ذات کے لحاظ سے. البتہ ہر معجزہ امام کی ذات کے لحاظ سے بہت معمولی ہوا کرتا ہے, ہمارے آپ کے لیے بڑا ہوتا ہے, ورنہ دنیا میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ امام کی صحیح شخصیت کو بتلا سکے. جس طرح سے کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر آ جائے نا, 15-20 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا فرض کیجیے, اور چھٹی کے بچے کو آ کر پڑھائے 2+2=4, 3+3=6, تو کیا بچہ کبھی سمجھ سکے گا یہ پی ایچ ڈی پروفیسر کس سطح کا ہے؟ نہیں سمجھ سکے گا. یاد رکھیے دنیا کی مثال اسی بچے جیسی ہے جو ابھی سبسٹریکشن اور ایڈیشن کے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. امام تک دنیا نہیں پہنچ سکتی اور نہ کبھی پہنچ پائے گی. آتش دان تھا, امام کا بچہ آگ میں گر گیا. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ امام کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیا, گھر میں شور مچ گیا, بچے کو نکالا گیا. اور اس کے بعد جو واقعات ہیں, بعد کے گھر میں خواتین نے شور مچایا, گریہ ازاری, امام نماز پڑھ رہے تھے, امام نے کہا یا عبد الرسول اللہ بچہ گر گیا تھا, شور مچایا عورتوں نے, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کہ مجھے کسی بات کا احساس نہیں ہو. کہا مولا کیسے؟ کہا کن تو میں نے یدی الجبار, میں پروردگار جبار کی بارگاہ میں تھا. کیا مطلب اس جبار کا مطلب سمجھ لیجیے, جبار کا مطلب ہے تلافی کرنے والا, نقصانات کی تلافی کرنے والا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سید سجاد جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں ہوں جو ہر نقصان کی تلافی کر دے گا. وہ پروردگار ہے جو میری ذات کے ہر ہر پہلو پر جس کا احاطہ ہے, وہ پروردگار ہے جو میری ذات کے ہر گوشے پر جس کی گرفت ہے. اگر کوئی مشکل پیش آ بھی جائے تو میں اس کی ذات کو کیسے چھوڑوں کہ جو میری ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا. تو دیکھیے ہماری نظر ہوتی ہے امام معصوم پر, پروردگار کی نظر ہوتی ہے امام معصوم پر. امام معصوم مقام صبر پر ہے, مقام صبر پر ہونے کی وجہ سے, برداشت پر ہونے کی وجہ سے, یہ امام معصوم کے وجود کی برکت ہے کہ ہم مذہب پر باقی ہیں. جوش کا ایک چھوٹا سا شعر ہے, چار مصرے دو مصرے ہیں, اگدے وہ کون سے ہیں جنہیں کھولتا نہیں, موتی وہ کون سے ہیں جنہیں رولتا نہیں. جوش فرماتے ہیں کہ وہ کون سی مشکلات ہیں جن کو میں حل نہیں کر پاتا, عہدے وہ کون سے ہیں جنہیں کھولتا نہیں, موتی وہ کون سے ہیں جنہیں رولتا نہیں, وہ کیا حقیقتیں ہیں جنہیں تولتا نہیں. فرما رہے وہ کون سی حقیقت ہے جس سے میں غافل ہوں, ہر حقیقت کو میں تول لیتا ہوں, کون سے موتی ہیں جن میں سوراخ کرنا مجھے نہیں آتا, وہ کون سی گرائیں ہیں گٹھائیں ہیں جنہیں میں کھول نہیں پاتا. ارے میں دنیا کی ہر مشکل کو حل کر لیتا ہوں. اور دیکھ اے حسین ابن علی, تیرا خیال ہے کہ کچھ بولتا نہیں, تیرا خیال ہے کہ میں کچھ بولتا نہیں. فرماتے ہیں حسین تیری وجہ ہے, تیری خاطر ہے کہ میں دنیا کے کسی نظام پر اعتراض نہیں کرتا, کیونکہ تیرا وجود مجھے بتلاتا ہے کہ کائنات کا یہ نظام, اس کے پیچھے اے خدا وحدہ لا شریک ہے. اور اے حسین اگر تو نہ ہوتا تو خدا کے وجود کی کوئی دلیل نہ ہوتی, پھر میں دنیا کے ہر نظام پر اعتراض کرتا, مگر میں کروں تو کیا کروں کہ حسین ابن علی کے وجود میں میری زبان کو لگام دی ہوئی ہے, حسین کے وجود نے میری زبان کو لگام دی ہوئی ہے. موتی وہ کون سے ہیں جنہیں رولتا نہیں, عقدے وہ کون سے ہیں جنہیں کھولتا نہیں, وہ کیا حقیقتیں ہیں جنہیں تولتا نہیں, تیرا خیال ہے کہ میں کچھ بولتا نہیں. تو عزیزان گرامی صبر, مقام صبر یہ ہے کہ سید سجاد حجت ختم ہو چکی, پروردگار مذاق نہیں ہے کوئی وجود امام, مسلسل امام سے کہتا رہا ہے تلوار اٹھاؤ تلوار اٹھاؤ, امام نے تلوار اٹھائی تم نے ساتھ دیا تم نے ساتھ نہیں دیا, اب حجت دوسری طرح سے پوری ہوگی. پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو اب حجت ختم ہو گئی, اب یہ امام جائے گا. 11 محرم کو قتلگاہ سے گزرے, صبر کا مظاہرہ. 12 محرم کو کوفے پہنچے. عبید اللہ ابن زیاد, کون عبید اللہ ابن زیاد؟ دیکھیے آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد حسن شیرازی، مرجع وقت 1892 میں ان کا انتقال ہوا. یہ اس مقام پر تھے کہ ایک دفعہ کسی مردے سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اب وقت نہیں ہے اس لیے مختصر کر کے واقعے کو بتا رہا ہوں. کسی مردے سے ایک بات پوچھنی تھی کہ جو امانت تمہیں دی تھی تم نے کہاں رکھی؟ امانت کا نہ بیوی کو بتایا نہ بچوں کو، یہ مردہ مر گیا. اب کیا کریں؟ مرزا شیرازی کے پاس گئے. یہ شخص جو مر گیا تھا مرزا شیرازی کا اکاؤنٹنٹ تھا، کیونکہ مرزے کے پاس پیسے آتے ہیں مختلف چیزوں کے، خوب زکوٰۃ صدقہ خیرات اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ شخص جو تھا وہ مرزا شیرازی کا کیوں سمجھیے اکاؤنٹنٹ تھا، پیسے اس کے پاس رہتے تھے. تو مرزا نے کہا دیکھو جاؤ اور وادی السلام میں جا کر فنا آیت پڑھنا، وہ مردہ تمہارے سامنے آ جائے گا، اس سے پوچھ لینا کہ کہاں رکھا ہے. محمد حسن شیرازی کے دوسرا واقعہ محمد حسن شیرازی کی عظمت کے لیے کہ کسی نے اگر پیغام دیا، اس وقت ہمارے بارہویں امام حضرت حجت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام درود بھیجیے ایک دفعہ محمد علی، ہماری آخری حجت امام زمانہ اس وقت سامرہ میں موجود ہیں، آپ کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ وہ رجسٹر جس میں وظیفے کا اندراج ہے کہ کس کو کتنا وظیفہ ہر مہینے جاتا ہے خمس اور زکات سے، وہ رجسٹر بھی لے کر آئیے. مرزا شیرازی گئے حضرت حجت کے سامنے، دو زانوں کا ردب سے بیٹھے. امام نے کہا دیکھو یہ شخص، اس کا وظیفہ کاٹو، اس کو کم کرو، اس کا زیادہ کرو اور ذرا احتیاط کرو. مرزا شیرازی نے حضرت حجت سے کہا یمنا رسول اللہ، جو میری طاقت ہے آپ جانتے ہیں اس کے مطابق میں یہ کام کرتا ہوں، جو آپ کے نام پر پیسہ آتا ہے اس طرح سے بانٹتا ہوں. مرجع وقت ہے، توزیع مسائل ہر جگہ جا چکی ہے. فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ شخص، آپ جس کو حکم دیں گے اس کو رجسٹر دے دوں گا اور مکمل طور سے اس کا نوکر بن کر زندگی گزاروں گا، جس کو آپ کہیں گے. ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، جو لوگ مشہد جا چکے ہیں اور مشہور جگہ ہے وہاں پر بازار سرشور باب الجواب کے سامنے، اس گلی میں جائیے تو آیت اللہ مروارید نام کے ایک ہستی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بہت متقی عابد و زاہد بزرگ آیت اللہ مروارید، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے دادا تھے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا دخل زینب علی ابن زیاد، کہا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. یہ سننا تھا مرزا شیرازی نے اپنا منہ پیٹا، تماشا مارا، امامہ اتار دیا، گریہ فرمایا. انہوں نے مزید مجلس پڑھنی چاہی، مرزا شیرازی نے کہا رک جاؤ، اب اس جملے کے بعد کیا مصائب باقی رہے. علی ابن ابی طالب کی بیٹی فاطمہ کی گودوں کی پالی، ابن زیاد جیسے ولد الزنا شرابی خبیث ملعون انسان کے دربار میں آئے، یہ مقام صبر زینب کبریٰ ہے. سید الشہداء شہید ہوئے، کس مقام پر ہے یہ شہزادی حسین جانتے. کہا زینب دیکھو اب میں جا رہا ہوں، میرے بچوں سے ہوشیار، میرے بچوں کا خیال رکھنا. ایک دفعہ فوج اشقیہ نے حسین ابن علی کے خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگی، خیمے جل گئے، بیویاں ایک خیموں سے دوسرے خیموں میں، خیمے میں دوسرے سے تیسرے خیمے میں. بیٹا سید سجاد بتلاؤ کیا کریں، پردہ بچائیں یا زندگی؟ کہا پھوپھی اما جان بچائیے، پردہ بچانا واجب نہیں رہا. کچھ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. پر شہزادیاں خیموں سے باہر نکلی، میں کہوں گا مولا سید سجاد کس طرح سے آپ نے صبر کیا ہوگا کہ جب فاطمہ کی گود کی پالی فوج اشقیا کے درگے میں. زینب کون تھی؟ زینب وہ شہزادی تھی کہ جب رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے شہزادی زینب جاتی تھی، سیدہ کا انتقال ہو چکا تھا، سیدہ دنیا سے جا چکی تھی، جب زینب جاتی تھی نانا رسول خدا کی قبر کے لیے، باپ سے فرمائش کرتی ہوگی بابا مجھے رسول خدا کی قبر کے لیے جانا ہے، تو جانتے ہیں یہ زینب کیسے جاتی تھی، بس مجھے مسائل اس سے زیادہ نہیں پڑھنے. سمجھیے بی بی کون تھی اور کن کے درجے میں گرفتار ہوئی. آج مولائے کائنات آتے تھے اللہ اکبر، وہ شم جو راکب دوش رسول ہے، جس نے رسول کے کانتوں پر کھڑے ہو کر بت گرائے ہیں، جو رسول کے بستر پر سویا ہے، جس کا ہاتھ غدیر میں رسول خدا نے بلند کیا ہے،
مولا کائنات چراغ لے کر زینب کبریٰ کے آگے چلتے تھے، اللہ اکبر، دائیں طرف حسن ہوتے تھے، بائیں طرف حسین ہوتے تھے، رسول خدا کی قبر پر لے کر جاتے تھے، اور اس کے بعد رسول خدا کی زینب قبر کی زیارت کرتی تھی، اور جب زینب رسول کی قبر کے پاس جاتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی آمد و ربط کی جگہ تھی، رسول خدا کے پاس قبر کے پاس کانا یخمد وہ القدیر، مولا کائنات چراغ کی روشنی کو مدھب کر دیتے تھے کہ اب میری بیٹی جھک کر رسول کی قبر کا بوسا لے رہی ہے، کوئی نامحرم دور سے نہ دیکھے، میں کہوں گا مولا کائنات ذرا آئیے کربلا میں، 11 محرم ہے، یہ وہی زینب ہے کہ آپ اس کو لے کر جاتے تھے، ابھی یہ مرتضی آگے ہوتے تھے، دائیں طرف حسن ہوتے تھے، بائیں طرف حسین ہوتے تھے، یہ کوفہ ہے، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے صدقے کے کھجور آئے، یہ کربلا ہے، یہ قتلگاہ ہے، کہیں سے تازیانہ آیا، کہیں سے نہیں، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فعلم القسم سيد الشهداء مظلوميتي، جناب زینب کی مظلومیت تھی، سید سجاد کی مظلومیت، ہمارے ان آنسوؤں کو، آہوں کو، سسکیوں کو امام زمانہ کی دل کی تسلی کا باعث قرار دے، شہزادی کونین کی دل کی تسلی کا باعث قرار دے، پروردگار ان آنسوؤں کو اس قابل بنا کہ سیدہ کے غمزدہ دل کو سکون آ جائے، امام زمانہ اس وقت عزا کی حالت میں ایام محرم و سفر میں، پروردگار اس قابل بنا اس عزاداری کو کہ امام زمانہ کے دل کی تسلی کا باعث ہو، جس نے اس پر شہزادہ کو بچھانے میں کسی بھی قسم کی پروردگار حصہ لیا ہے، اس نے تکلیف ہوئی ہے، زحمت اٹھائی ہے، حصہ لیا ہے، پروردگار اس کو بہترین اجر عنایت فرما، جو لوگ یہاں پر چل کر اس پر شہزادہ پر آئے، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ ہم 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھتے رہیں، اور ان حضرات کی نیت کر لیں، شہید حمید علی بھوجانی، استاد سبط جعفر، اکبر علی، حسن علی، صائمہ زوجہ سجاد حسین، مشتاق احمد، تمام شہداء ملت جعفریہ اور تمام فیملی کے ممبران جو بھوجانی ہال اور نجفی ہال اور نورانی خاندان، بھوجانی خاندان اور نایانی خاندان، سوری غلطی پڑھ دی میں نے، غلط پڑھ دیا، نایانی فیملی، نورانی فیملی اور بھوجانی فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کو پڑھ کر اس کا ہدیہ کر دیں، ٹھیک ہے.